پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں۔ عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے، عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں، اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں۔ اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں۔ عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا، عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا، تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں، تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں۔ جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے، تو سماعت فرمائیے یہ پروگرام۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 20 شہریور 18 ربیع الاول اور 11 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اٹھارہ ربیع الاول سن 1 ہجری قمری کو مسجد الحرام کے بعد دنیا کی سب سے اہم مسجد مسجد نبوی کی تعمیر کا مدینہ میں آغاز ہوا۔ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے فوراً بعد اس مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور خود بھی اس کی تعمیر میں بھرپور شرکت کی۔ مسجد کی دیواریں پتھر اور اینٹوں سے جبکہ چھت درخت کی لکڑیوں سے بنائی گئی تھی۔ مسجد سے ملحق کمرے بھی بنائے گئے تھے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام اور بعض اصحاب کے لیے مخصوص تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کو صرف عبادت کی جگہ قرار نہیں دیا تھا، بلکہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سماجی، سیاسی، علمی اور زندگی کے دیگر امور سے متعلق مسائل کے حل کے لیے بھی استفادہ فرماتے تھے۔ اسی لیے یہ مسجد مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ہر سال لاکھوں مسلمان مسجد نبوی اور اس کے احاطے میں واقع روضہ نبوی کی زیارت کے لیے نہایت عقیدت و احترام اور ذوق و شوق کے ساتھ مدینے جاتے ہیں۔ مسجد نبوی کی مختلف ادوار میں تعمیر نو اور توسیع ہوئی ہے۔ اٹھارہ ربیع الاول سن 1268 ہجری قمری کو ایران کے ایک مشہور اور قابل سیاستداں مرزا تقی خان فرہانی کا قتل ہوا۔ وہ امیر کبیر کے نام سے مشہور تھے۔ وہ ایران کے ایک دہی علاقے میں پیدا ہوئے۔ شروع میں انہوں نے اپنے والد کے ہمراہ محمد شاہ کے زمانے میں وزیر اعظم کے دربار میں جگہ بنائی، اور چونکہ شروع سے ہی ان میں قابلیت اور ذہانت کے آثار نمایاں تھے، لہذا جونیئر وزیر اعظم کے سیکرٹری کے عہدے کے لیے منتخب ہو گئے۔ مرزا تقی خان سن 1264 ہجری قمری میں ناصر الدین شاہ کے اقتدار میں آنے کے ساتھ امیر کبیر اور اتابک اعظم کے القاب کے ساتھ ایران کے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے۔ انہوں نے اپنی وزارت عظمیٰ کے 3 سال اور 3 ماہ کی مدت میں اہم سیاسی اور سماجی اصلاحات کیں، شکستہ حال نظام کو درست کیا، بحریہ کی بنیاد ڈالی، مختلف القاب و خطابات اور قاجاری دربار میں ناروا روایات کو ختم کیا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ایران کے داخلی امور میں اغیار کی بے جا مداخلت کو کم کیا۔ مدرسے دارالفنون کا قیام اور روزنامہ وقایا اتفاقیہ کی اشاعت امیر کبیر کے دیگر اہم معاشرتی اور ثقافتی اقدامات میں شامل ہے۔ بیس شہریور سن 1360 ہجری شمسی کو ایران کے شمال مغربی شہر تبریز کے امام جمعہ آیت اللہ سید اسد اللہ مدنی کو اغیار کے اعلی کار دہشت گردوں نے نماز جمعہ کے دوران شہید کر دیا۔ انہوں نے قم اور نجف اشرف کے اعلی دینی مدارس میں درجہ اجتہاد تک علم حاصل کیا۔ آیت اللہ مدنی طالب علمی کے زمانے میں سیاسی جدوجہد میں شریک ہو گئے۔ سن 1342 ہجری شمسی میں 15 خرداد کی تحریک میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہوئے شہر نجف اشرف میں قیام کے دوران ہی ایران کی شاہی حکومت کے مظالم اور اس کے مذموم چہرے سے پردہ اٹھانے میں فعال کردار ادا کیا۔ اسی وجہ سے انہوں نے برسوں قید خانے میں اور جلا وطنی کی زندگی گزاری۔ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد آیت اللہ مدنی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر تبریز چلے گئے اور وہاں امام جمعہ کے منصب پر فائز ہوئے، جہاں آپ کو محراب نماز جمعہ میں اغیار کے ایجنٹوں نے شہید کر دیا۔ 20 شہریور سن 1373 ہجری شمسی کو ایرانی محقق اور قرآن شناس ڈاکٹر محمود رامیار نے وفات پائی۔ وہ ایران کے مقدس شہر مشہد میں پیدا ہوئے اور وہیں تعلیم حاصل کی۔ ڈاکٹر رامیار نے فلسفہ اور قانون میں اعلیٰ تعلیم جاری رکھی۔ انہوں نے ایڈنبرگ یونیورسٹی سے فلسفے میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اور تہران یونیورسٹی سے وابستہ ہو گئے۔ وہ ایک عرصے تک اس یونیورسٹی میں الہیات اور اسلامی علوم کے شعبے کے سربراہ رہے۔ گیارہ ستمبر سن 1948 عیسوی کو بانی پاکستان محمد علی جناح کا انتقال ہوا۔ وہ قائد اعظم کے نام سے مشہور تھے اور 1876 میں کراچی میں پیدا ہوئے تھے۔ محمد علی جناح 1909 میں مجلس قانون ساز کے رکن بنے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کانگریس میں شمولیت سے کیا، لیکن بعد میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلم لیگ کے ہو کر رہ گئے اور اس جماعت کے پرچم تلے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے میں مصروف ہو گئے۔ 1937 میں وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے اور قیام پاکستان تک اس عہدے پر فائز رہے۔ 1940 میں ان کے زیر صدارت لاہور میں تاریخی قرارداد پاکستان پیش کی گئی، جس میں بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کا مطالبہ کیا گیا۔ ان کی طویل جدوجہد کے نتیجے میں انگریزوں نے یہ مطالبہ تسلیم کر لیا اور 14 اگست 1947 کو پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ گیارہ ستمبر 2001 عیسوی کو اغوا کیے گئے 4 مسافر بردار ہوائی جہازوں میں سے 2 جہاز نیو یارک میں واقع عالمی تجارتی مرکز کی جڑواں عمارت سے اور 1 جہاز واشنگٹن میں امریکی وزارت دفاع پینٹاگون کی عمارت سے ٹکرایا، جبکہ 4th جہاز پینسلوینیا میں مار گرایا گیا۔ اس بڑے دہشت گردانہ حملے میں عالمی تجارتی مرکز کے جڑواں ٹاور زمیں بوس ہو گئے اور پینٹاگون کی عمارت کو بھی جزوی نقصان پہنچا، جبکہ تقریباً 3,200 افراد مجموعی طور پر ہلاک ہوئے۔ اس حملے کے بعد مغربی، خاص طور سے امریکی حکام اور ذرائع ابلاغ نے اسامہ بن لادن کی تنظیم القاعدہ کو اس حملے کا ذمہ دار قرار دیا اور اس بہانے تمام مسلمانوں کو تشدد پسند اور دہشت گرد کہنا شروع کر دیا۔ اس وقت کے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش بھی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور دہشت گردی سے مقابلے کے بہانے اسلامی ممالک کے خلاف اپنی تسلط اور جنگ پسندانہ پالیسیوں پر عمل پیرا ہو گئے۔ اسی پالیسی کے تحت امریکی افواج نے 2001 میں افغانستان پر اور 3 مارچ 2003 میں عراق پر قبضہ کر لیا اور لاکھوں عام شہریوں کو ہلاک اور زخمی کر دیا۔ اس طرح 11 ستمبر کے حملات کے نتیجے میں ملنے والے موقع کو، جس کو تمام ممالک کے تعاون سے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا، امریکہ نے اپنے جارحانہ مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیا۔ گیارہ ستمبر سن 1973 عیسوی کو چلی میں اس وقت کے بحری فوج کے سربراہ جنرل اگسٹو پینوشے نے امریکہ کی مدد سے سلواڈور اولندے کی قانونی حکومت کا تختہ پلٹ دیا۔ سلواڈور اولندے جو چلی کی سوشلسٹ پارٹی کے جنرل سیکرٹری تھے، سن 1970 میں صدر کے عہدے پر فائز ہوئے اور انہوں نے بینکوں، معدنیات اور صنعتوں کو قومی آئے جانے کی سمت کام کر کے اپنے ملک میں امریکی کمپنیوں کے وسیع اور ناجائز مفادات کو ناکام بنا دیا۔ نیز چلی میں امریکی اثر و رسوخ کو ختم کرنے کے اقدامات کیے۔ اسی وجہ سے امریکہ نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے اولندے حکومت کے خلاف اقدامات شروع کر دیے اور چلی کی فوج کے کمانڈر بھی اس سازش میں شریک ہو گئے۔ بالآخر 11 ستمبر 1973 کو پینوشے نے سی آئی اے کی مدد سے چلی کے عوام کے ذریعے منتخب ہونے والے صدر اولندے کے خلاف بغاوت کر دی اور بغاوت کے دوران اولندے کو ہلاک کر دیا گیا۔ گیارہ ستمبر سن 1798 عیسوی کو جزیرہ سری لنکا پر برطانوی سامراج کا قبضہ ہوا۔ اس زمانے میں سری لنکا کو سیلون کہا جاتا تھا اور قدرتی ذخائر کا حامل ہونے کی وجہ سے یورپیوں نے اس جزیرے پر اپنی توجہ مرکوز کی۔ 16ویں صدی عیسوی کے اوائل میں پرتغال نے اس جزیرے کے ایک حصے پر قبضہ کر لیا اور عیسائیت کو اس سرزمین پر رائج کیا۔ سن 1648 عیسوی میں ہالینڈ نے پرتغال کی جگہ لے لی، لیکن 18ویں صدی عیسوی کے اواخر سے سری لنکا پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ سیلون پر پرتغال اور ہالینڈ کا تسلط صرف اس کے ساحلی علاقوں تک محدود تھا، لیکن انگریزوں نے پورے جزیرے پر آسانی سے اپنا تسلط جما لیا۔ سیلون پر 150 سال تک برطانوی سامراج کا قبضہ رہا، لیکن اس کے بعد سیلون میں آزادی پسندی کی جد و جہد میں شدت پیدا ہوئی اور 1948 عیسوی میں یہ ملک آزاد ہو گیا۔ نیز اس کا نام بدل کر سری لنکا رکھ دیا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
سامعین، پروگرام آپ یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے۔ اس پروگرام کو پیش کر رہے تھے حسین تقوی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ ایمان زبان سے اقرار کرنے، دل سے معرفت حاصل کرنے اور اعضا سے عمل کرنے کا نام ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اسلام اور ایمان میں بہت بڑا فرق ہے۔ آپ کے اس قول سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان ایک الگ مرحلہ ہے اور اسلام ایک الگ مرحلہ ہے۔ یعنی اقرار سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن ایمان حاصل کرنے کے لیے کئی مراحل طے کرنے پڑتے ہیں۔ ایمان کو حاصل کرنے کے لیے اعضاء و جوارح کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے۔ زبانی اقرار سے انسان مسلمان تو کہلا سکتا ہے لیکن مومن نہیں کہلا سکتا۔ مومن بننے کے لیے دل سے معرفت حاصل کرنا اور اپنے اعضاء و جوارح سے عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ جب اس مرحلے کو انسان پہنچ جائے، اس مرحلے کو طے کر لے گا، تبھی جا کے وہ مومن کہلائے گا، ورنہ وہ صرف مسلمان ہی رہے گا۔ یعنی یہ ہے کہ حقیقی مومن وہی ہے جو اپنے عقائد کے مطابق اعمال انجام دے۔ اور اسی لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایمان زبان سے اقرار کرنے، دل سے معرفت حاصل کرنے اور اعضا سے عمل کرنے کا نام ہے۔ اسلامی تعلیمات میں انسانی زندگی کو ایک آزمائش بتایا گیا ہے، اور یہ وہ آزمائش ہے جو پوری زندگی چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ دنیا کی یہ زندگی کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ ایک بہت ہی سنجیدہ امتحان ہے۔ اس امتحان میں انسان کے عقائد، اس کے اعمال، اس کی نیت، صبر، شکر، تقوی، پرہیزگاری اور بندگی کو مختلف طریقوں سے آزمایا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ دنیا کی انسانی زندگی محض آزمائش ہے، اور اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کو آزمایا جائے کہ وہ کس حد تک اللہ تعالیٰ کا وفادار، شکر گزار اور صابر بندہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھائی اور برائی دونوں کے راستے دکھا دیے ہیں۔ خداوند کریم نے انسان کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ جس راستے پر چاہے چل نکلے، خواہ برائی کے راستے پر، خواہ اچھائی کے راستے پر، خواہ وہ اچھائی کے راستے کو اختیار کرے، خواہ برائی کے راستے کو۔ قرآن مجید کی متعدد آیات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ انسان کی دنیاوی زندگی کا اصل مقصد آزمائش ہی ہے، یعنی اسے آزمائش میں مبتلا کیا گیا ہے۔ خدا کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا بندہ اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کتنے اچھے کام کرتا ہے اور وہ کتنی قربانیاں دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ اختیارات دے کر دنیا میں بھیج دیا ہے تاکہ انسان دنیاوی معاملات میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے اس کی بندگی کرے، یا پھر اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے اس کے اصل راستے سے ہٹ جائے، صراط مستقیم سے ہٹ جائے اور وہ دوسری طرف چلا جائے۔ یہی اس کی آزمائش ہے کہ وہ کس راستے پر چلتا ہے، کس راستے کو اپناتا ہے، کس راستے پر وہ چل کر اپنی زندگی کو صحیح کرتا ہے۔ تو انسان کو یہ مان کے چلنا چاہیے کہ اس کی جو زندگی ہے وہ آزمائش ہے، اسے آزمایا جا رہا ہے۔ اور سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اگلا پروگرام منارہ نور، تو سماعت فرمائیے یہ پروگرام۔
منارہ نور، عزیز سامعین، پروگرام منارہ نور کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، پروگرام منارہ نور میں ہم مختلف موضوعات پر بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں جمہوریت کیا ہے اور اس کا اسلام اور اسلامی حکومت سے کیا تعلق ہو سکتا ہے، اس پر مختصر روشنی ڈالیں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے۔ عزیز سامعین، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے آثار کے مطالعے سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ آپ جمہوریت کو ایک خاص انتخابی روش کے طور پر قبول کرتے تھے۔ آپ کے نزدیک اسلامی جمہوریہ کے نظام میں جمہوریت ایک قالب کی حیثیت رکھتا تھا کہ جس کے سانچے میں اسلامی حکومتی نظام کو ڈھالا جا سکتا ہے۔ جمہوریت ان الفاظ میں سے ہے جن کے ایک سے زائد معنی ہیں۔ آپ اسے اردو کی تنگی داماں کہیں یا کچھ اور، ہمارے ہاں ڈیموکریسی اور ریپبلک دونوں کا ترجمہ جمہوریت ہی کیا جاتا ہے، جبکہ اہل علم حضرات جانتے ہیں ان دونوں اصطلاحات میں اچھا خاصا فرق ہے۔ اصطلاح میں ریپبلک ایک ایسے حکومتی نظام کو کہتے ہیں جس میں عوام ایک یا چند افراد کو ایک معینہ مدت کے لیے کسی ملک یا علاقے کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ ڈیموکریسی کا کوئی ایک معین اور مشخص معنی نہیں ہے، مختلف دانشوروں نے اپنے اپنے نظریے اور ذوق کے مطابق اس کے مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ ان میں سے بعض معنی اسلامی تعلیمات کے مخالف ہیں جبکہ بعض موافق بھی ہیں۔ اگر ڈیموکریسی کو فقط حکومتی عہدیداروں کے انتخاب تک محدود قرار دیا جائے تو یہ ریپبلک کا ہم معنی ہے، لیکن اگر اس کی تعریف میں یہ کہا جائے کہ ایک ایسا نظام حکومت ہے جس میں عوام کے نمائندے لوگوں کے ہی بنائے ہوئے قوانین کے مطابق حکومت کرتے ہیں تو ڈیموکریسی کا معنی ریپبلک سے مختلف ہوگا۔ ڈیموکریسی کو متعدد انداز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک تقسیم کے مطابق ڈیموکریسی یا مکتبی ہوتی ہے یا غیر مکتبی۔ مکتبی ڈیموکریسی میں عوام کے منتخب شدہ نمائندے خاص مکتب کی روشنی میں حکومت کرتے ہیں۔ اس قسم کی ڈیموکریسی میں قوانین ایک خاص مکتب کو مد نظر رکھتے ہوئے وضع کیے جاتے ہیں، جبکہ غیر مکتبی ڈیموکریسی میں قوانین عوام یا عوامی نمائندوں کی رضا اور رغبت کے مطابق وضع کیے جاتے ہیں اور اس میں کسی خاص مکتب کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ ایک اور تقسیم کے مطابق ڈیموکریسی یا کلاسک ہوتی ہے یا میتھوڈک۔ کلاسک ڈیموکریسی میں عوام براہ راست حکومتی امور کو انجام دیتے ہیں اور حکومتی فیصلوں میں دخالت کرتے ہیں۔ میتھوڈک ڈیموکریسی میں عوام اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں اور وہ نمائندے قانون سازی اور حکومت کرتے ہیں۔ سامعین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جمہوریت کے مخالف تھے یا حامی؟ اگر وہ جمہوریت کے مخالف تھے تو کیا ریپبلک کے مخالف تھے یا ڈیموکریسی کے؟ اگر ڈیموکریسی کے مخالف تھے تو کیا ڈیموکریسی کی تمام اقسام کے مخالف تھے یا چند اقسام کے؟ بالفرض اگر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جمہوریت کی کچھ اقسام کو جائز جانتے تھے تو کیا وہ عوام کو صرف حکومتی عہدیداروں کے انتخاب کا حق دیتے تھے یا ان کو قانون گزاری اور نظام کے انتخاب میں بھی شریک جانتے تھے؟ ان سوالوں کے تفصیلی جواب کے لیے کتاب صحیفہ نور کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ یاد رہے انقلاب اسلامی کے نعروں میں سے ایک نعرہ استقلال، آزادی اور جمہوری اسلامی تھا۔ ایرانی عوام اپنی خود مختاری اور آزادی کے خواب کو اسلامی جمہوریت کی صورت میں شرمندہ تعبیر کرنا چاہتے تھے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ ایران میں اسلامی جمہوریت کو رائج کرنا چاہتے تھے۔ امام فرماتے ہیں، اسلامی حکومت اور اسلامی جمہوریہ ایک ایسی حکومت ہے جو عوام کی آرا اور عوامی ریفرینڈم پر مبنی ہے، اور اس کا آئین اسلام کا قانون ہے اور حتماً اسلامی قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، ہماری مد نظر اسلامی جمہوری حکومت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی علیہ السلام کی سیرت سے الہام لے گی اور ملت ایران کی عمومی آراء پر مبنی ہوگی۔ حکومت کی شکل و صورت کا تعین ملت ایران اپنی رائے سے کرے گی۔ سامعین، صحیفہ نور کتاب کے صفحہ 332 پر امام خمینی کے حوالے سے نقل کیا جاتا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ہم عوامی ریفرینڈم کے ذریعے سے ایک اسلامی جمہوریہ تشکیل دیں گے۔ امام خمینی ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ کے قیام کے خواہاں ہیں اور وہ ایک ایسی حکومت ہے جس کا انحصار عوامی آراء پر ہے۔ حکومت کی آخری شکل کا تعین عوام، ہمارے معاشرے کی موجودہ صورتحال اور تقاضوں کی بنیاد پر کریں گے۔ جب ریفرینڈم کے ذریعے ایران کے 98% سے زائد عوام نے اسلامی جمہوریہ کے حق میں رائے دی تو امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ریڈیو پر آ کر اس دن کو عید کا دن قرار دیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ ملت ایران ہر سال اس دن کو عید کے طور پر منائے۔ ایک اور مقام پر امام خمینی رحمت اللہ علیہ یوں سخن تراز ہوتے ہیں، ایران کا حکومتی نظام اسلامی جمہوریہ ہے جو کہ ملت ایران کی خود مختاری اور ڈیموکریسی کا محافظ ہے، اور یہ نظام اسلامی اصولوں اور قوانین کی روشنی میں وضع کیا جائے گا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے اس فرمان سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ ڈیموکریسی کے بھی مخالف نہیں تھے، لیکن یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ کیا وہ ہر قسم کی ڈیموکریسی کو جائز جانتے تھے؟ اس سوال کا جواب امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی زبانی کچھ یوں ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جو حکومت شاہ کی ظالمانہ حکومت کی جگہ لے گی وہ ایک ایسی عادلانہ حکومت ہوگی جس کی کوئی نظیر مغربی ڈیموکریسی میں نہیں ملتی اور نہ ہی آئندہ ملے گی۔ ممکن ہے کہ ہماری مطلوبہ ڈیموکریسی مغرب میں موجود ڈیموکریسیوں سے مشابہت رکھتی ہو، لیکن وہ ڈیموکریسی جو ہم قائم کرنا چاہتے ہیں مغرب میں موجود نہیں ہے۔ اسلامی ڈیموکریسی مغربی ڈیموکریسی کی نسبت کامل تر ہے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ ایرانی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے ڈیموکریسی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ڈیموکریسی یہ ہے کہ اکثریت کی آرا معتبر ہے، اکثریت جو بھی کہے اس کی رائے معتبر ہے، اگرچہ یہ رائے ان کے اپنے نقصان میں ہی کیوں نہ ہو۔ آپ عوام کے ولی نہیں ہیں کہ انہیں کہیں کہ یہ رائے ان کے نقصان میں ہے، آپ عوام کے وکیل یعنی نمائندے ہیں نہ کہ ولی۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی نظر میں مغربی ڈیموکریسی جس کا دوسرا نام لبرل ڈیموکریسی ہے مذموم اور ناقابل قبول ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مشرق میں رائج مغربی طرز کی ڈیموکریسی بھی آپ کے نزدیک قابل مذمت ہے۔ آپ فرماتے ہیں، مغربی ڈیموکریسی بھی فاسد ہے اور مشرقی ڈیموکریسی بھی، اسلامی ڈیموکریسی صحیح ہے، اگر ہمیں توفیق حاصل ہوئی تو ہم بعد میں مغرب اور مشرق والوں کے لیے ثابت کریں گے کہ جو ڈیموکریسی ہمارے پاس ہے وہی حقیقی ڈیموکریسی ہے، نہ کہ وہ جو تمہارے پاس ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسلام ایک ترقی یافتہ دین ہے اور حقیقی معنوں میں ڈیموکریسی پر مبنی ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے فرامین پر مشتمل کتاب صحیفہ نور کی جلد نمبر 9 کے صفحہ نمبر 88 اور 89 کے مطابق امام خمینی مصر تھے کہ ایران میں اسلامی جمہوریت ہو۔ اس کے برعکس کچھ لوگ چاہتے تھے کہ اسلامی جمہوریت کے ساتھ ڈیموکریٹک کی قید بھی لگائی جائے۔ امام خمینی نے اس قید کے نہ لگانے کی چند وجوہات بیان فرمائی۔ آپ کے مطابق ڈیموکریسی ایک مبہم لفظ ہے جس کے مختلف معنی ہیں، لہذا آپ نہیں چاہتے تھے کہ ایران کے آئین میں ایک زو معنی لفظ ہے جس کی بعد میں گوناگون تفسیریں کی جا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ اگر ڈیموکریسی سے مراد آزادی ہے تو اسلام کے ساتھ ڈیموکریٹک کی قید لگانا در حقیقت اسلام کی توہین ہے، کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں آزادی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، حقیقی ڈیموکریسی کی مثال امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے دور میں ملتی ہے، جب ایک یہودی کے خلاف مقدمے میں خلیفہ وقت ہونے کے باوجود آپ عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور قاضی فیصلہ آپ کے خلاف دیتا ہے اور آپ اس فیصلے کو قبول فرما لیتے ہیں۔ سمیع امام خمینی رحمت اللہ کے آثار کے مطالعے سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ آپ جمہوریت کو ایک خاص انتخابی روش کے طور پر قبول کرتے تھے۔ آپ کے نزدیک اسلامی جمہوریہ کے نظام میں جمہوریت ایک قالب کی حیثیت رکھتا تھا کہ جس کے سانچے میں اسلامی نظام کو ڈھالا گیا ہے۔ امام مغربی اور لبرل ڈیموکریسی کے سخت مخالف تھے، لیکن آپ اسلامی ڈیموکریسی کے حامی تھے اور حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے دور حکومت کو اسلامی ڈیموکریسی کی بہترین مثال قرار دیتے تھے۔ لہذا یہ کہنا غلط ہے کہ امام خمینی ہر طرح کی جمہوریت کے مخالف تھے، اور یہ کہنا بھی ناانصافی ہے کہ امام خمینی ہر طرح کی جمہوریت کے حامی تھے۔ اگر امام جمہوریت کے مطلق مخالف ہوتے تو آپ ایران میں جمہوریت نافذ نہ کرتے، اور ولی فقیہ کو بھی ولی منتخب مردم یعنی لوگوں کا انتخاب شدہ ولی نہ کہتے۔ اسی طرح اگر امام ہر طرح کی جمہوریت کے حامی ہوتے تو وہ کبھی بھی مغربی جمہوریت پر تنقید نہ کرتے، اور نہ ہی اسلامی جمہوریہ کے ساتھ ڈیموکریٹک کی قید لگانے کی مخالفت کرتے۔ سمن حکومت ولایت فقیہ مغربی جمہوریتوں کے برخلاف نہ تو اکثریت کی حکومت ہوتی ہے اور نہ ہی خاص طبقے کی حکومت، بلکہ یہ تمام عوام پر خداوند عالم کے قوانین کی حکومت ہوتی ہے۔ ذمہ داری اور فرض شناسی کے لحاظ سے اکثریت و اقلیت اور حکام اور عوام کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، اور تمام عوام عادل ولی فقیہ کی حمایت، پیروی اور اطاعت کرنے کے پابند ہیں۔ دوسری جانب کیا اکثریت اور کیا اقلیت، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ الہی قوانین سے روگردانی کرنے والی غیر صالح اور طاغوتی حکومتوں کے خلاف ڈٹ جائیں، ان کے سامنے سر تسلیم خم نہ کریں بلکہ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے خبروں کا تیسرا اور آخری بلیٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ ایران اور مصر کے صدور کی ٹیلی فونی بات چیت۔ قطر پر صہیونی جارحیت کی شدید مذمت۔ اسلامی دنیا سے صہیونی پالیسیوں کے مقابلے میں متحدہ اور واضح موقف اپنانے کی اپیل۔ قطر سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم کا دورہ قطر۔ پاکستان قطر کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا رہے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم کا اظہار خیال۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں غاصب صہیونی حکومت کی فضائی جارحیت کی مذمت کی ہے۔ یمن پر جارحہ صہیونی حکومت کے حملے میں درجنوں افراد شہید اور زخمی۔ ہم غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت میں اپنے اصولی موقف پر قائم ہیں۔ انصار اللہ یمن کا اعلان۔ اور ہم تنظیم کو غیر مسلح کرنے کے حکومتی فیصلے کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ کا دو ٹوک اعلان۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ایران اور مصر کے سربراہوں نے قطر پر صہیونی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسلامی دنیا سے صہیونی حکومت کی غیر انسانی اور توسیع پسندانہ پالیسیوں کے مقابلے میں متحدہ اور واضح موقف اپنانے کی اپیل کی ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے اپنے مصری ہم منصب عبد الفتاح السیسی سے ٹیلی فونی گفتگو کی۔ گفتگو کے دوران صدر مسعود پزشکیان نے ایران اور عالمی جوہری ایجنسی آئی اے اے کے مذاکرات میں فعال کردار ادا کرنے پر اپنے مصری ہم منصب کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کسی بھی اصول اور قاعدے کا پابند نہیں ہے، جب چاہے کسی بھی ملک پر حملہ کر دیتا ہے، لہذا اب امت مسلمہ کے لیے مشترکہ اور مضبوط موقف اختیار کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی مصر کے صدر کو ایران کے سرکاری دورے کی دعوت بھی دی۔ اس موقع پر مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے ڈاکٹر پزشکیان سے رابطے پر خوشی کا اظہار کیا اور ایران اور آئی اے اے کے درمیان طے پانے والے حالیہ معاہدے کو علاقے میں امن و استحکام کے لیے مثبت قدم اور ایران کی نیک نیتی اور شفاف رویے کا مظہر قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے حالیہ اقدامات سے توسیع پسندانہ صہیونی عزائم کے خلاف امت اسلامیہ کے مشترکہ اور مضبوط رد عمل کی ضرورت مزید آشکار ہو گئی ہے۔ ایران کے چیف آف آرمی اسٹاف نے دوحا پر صہیونی جارحیت کے سلسلے میں رد عمل ظاہر کرتے ہوئے قطر کو اپنی مسلح افواج کی مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے۔ میجر جنرل سید عبد الرحیم موسوی نے قطر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے دفاعی امور سعود بن عبد الرحمن آل ثانی سے ٹیلی فونی گفتگو میں کہا کہ دوحا پر حالیہ صہیونی جارحیت امریکہ سے ہم آہنگی کے بغیر انجام نہیں پائی ہے۔ ایران کے چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا کہ قطر کی حکومت، عوام اور مسلح افواج یہ جان لیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور اس کی مسلح افواج آخر تک ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ اس گفتگو کے آغاز میں میجر جنرل موسوی نے قطر پر صہیونی حکومت کے حملے کو مجرمانہ فعل قرار دیا اور کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے حکام کے نقطہ نظر سے یہ واقعہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ انہوں نے امیر قطر کے ساتھ صدر ایران کی ٹیلی فونی گفتگو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے مسلح افواج اپنے قطری بھائیوں کی حمایت میں کبھی شک و شبہ کا شکار نہیں ہوں گی، کیونکہ دونوں ممالک اور اقوام کے درمیان تعلقات ہمیشہ بھائی چارے پر مبنی رہے ہیں، اور ہم قطری قوم کو دشمنوں بالخصوص جرائم پیشہ صہیونی حکومت کے مقابلے میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے دوحا پر حالیہ اسرائیلی حملے کے تناظر میں قطر کی قیادت اور عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے قطر کا ایک روزہ سرکاری دورہ کیا اور کہا کہ پاکستان قطر کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا رہے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے دوحا پر بلا جواز اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی اور قطری امیر اور عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ اعلامیہ کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم نے جمعرات کو امیر قطر سے ملاقات میں پاکستان اور قطر کے دیرینہ تاریخی تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے قطر کا ہمیشہ ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا اور دیتا رہے گا۔ ملاقات میں اسرائیل کے خطے کے مختلف ممالک پر بلا جواز حملوں پر بات چیت ہوئی۔ پاکستانی وزیر اعظم کی امیر قطر سے ملاقات میں خطے میں امن کے قیام کے لیے مشاورت بھی کی گئی۔ اس سے پہلے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان بھی اسرائیلی فضائی حملے کے بعد یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے دوحا پہنچے تھے۔ اس موقع پر متحدہ عرب امارات کے صدر نے اسرائیلی حملے کو مجرمانہ قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ اس کے نتیجے میں مزید تصادم جنم لے سکتا ہے۔ واضح رہے کہ 9 ستمبر کو اسرائیل نے قطر میں فضائی حملہ کیا تھا، جس میں اس نے حماس کے سینئر رہنماؤں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا۔ تاہم حملے میں حماس کے رہنما خلیل الحیا محفوظ رہے تھے، لیکن ان کے بیٹے اور معاون سمیت 6 افراد شہید ہو گئے تھے۔ یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب حماس کے مذاکرات کار امریکہ کی جانب سے پیش کی گئی، تازہ ترین جنگ بندی کی تجویز پر غور کرنے کے لیے ملاقات کر رہے تھے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے دوحہ پر اسرائیلی بمباری میں شہید فلسطینیوں کی شناخت ظاہر کر دی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق حملے میں حماس کے مذاکراتی وفد کے سربراہ خلیل الحیا کے فرزند اور آفس انچارج شہید ہوئے۔ دیگر شہدا میں احمد مملوک، عبداللہ عبدالواحد اور مومن حسون بھی شامل ہیں، جبکہ قطری وزارت داخلہ کا کہنا تھا کہ شہدا میں سیکورٹی فورس قطری اہلکار بدر سعد بھی شامل ہیں۔ سیکورٹی فورس کے قطری اہلکار بدر سعد بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب قطری حکام کا کہنا ہے کہ دوحہ میں اسرائیلی حملے میں شہید 6 افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں امیر قطر سمیت بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ قطر میں دوحہ پر غاصب اسرائیلی فوج کے حملے کے بارے میں عرب اور غیر عرب اسلامی ملکوں کا اجلاس منعقد کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ اطلاعات کے مطابق یہ اجلاس آئندہ اتوار اور پیر کو منعقد ہوگا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں غاصب صہیونی حکومت کی فضائی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی ایک ایکس پوسٹ میں یہ خبر دی ہے کہ انہوں نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے ٹیلی فون پر بات کی اور دوحہ میں اسرائیلی فضائی حملے پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ ہندوستانی وزیر اعظم نے اسرائیل کا کوئی ذکر کیے بغیر اس کے حملے کی مذمت کی اور لکھا کہ ہندوستان ہمیشہ قطر کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ہندوستان مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے مسائل کے حل کی حمایت کرتا ہے اور خطے میں امن و استحکام کا حامی ہے۔ یمن پر جارحہ صہیونی حکومت کے حملے کے بعد جس میں درجنوں افراد شہید اور زخمی ہو گئے، یمن نے بھی جوابی کارروائی کی ہے۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشاط نے اپنی سرزمین پر اسرائیلی حملے کے بعد ایک بیان میں کہا ہے کہ یمن پر اسرائیل کی وحشیانہ جارحیت ناکام ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونیوں کو پوری طرح تیار رہنا چاہیے کیونکہ یمن پر جارحانہ حملے کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ انصار اللہ یمن کے ایک رہنما نصر الدین عامر نے بھی کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے حملے ہماری مسلح افواج کی کارروائیوں کو متاثر نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے ملک پر حملے کا جواب دیں گے اور خطے میں دشمن اسرائیل کے منصوبوں کا مقابلہ کریں گے۔ انصار اللہ یمن کے ایک اور رہنما حزام الاسد نے بھی کہا ہے کہ ہم غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت میں اپنے اصولی موقف پر قائم ہیں۔ ادھر یمن کی مسلح افواج نے اعلان کیا ہے کہ اس کے میزائل یونٹ نے ایک ہائپر سونک بیلسٹک میزائل فلسطین 2 کے ذریعے مقبوضہ بیت المقدس کے اطراف میں حساس اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ یمنی فوج کے ترجمان میجر جنرل یحییٰ سری نے کہا ہے کہ یہ کارروائی مکمل کامیابی سے انجام پائی، جس کے نتیجے میں صہیونی پناہ گاہوں کی طرف دوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ دوسری جانب یمن کے خلاف جارحہ صہیونی حکومت کے حملے کی مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے یمن کے بنیادی ڈھانچے اور رہائشی علاقوں بشمول صنعاء میں 2 میڈیا اداروں کی عمارتوں پر اسرائیل کے مجرمانہ حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے مظلوم فلسطینی عوام کے ساتھ یمنی عوام کی مسلسل جرت مندانہ یکجہتی کو سراہا اور صہیونی حکومت کی فوجی جارحیت کے دوران یمن کے معصوم بچوں کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ فلسطین کی تحریک حماس، تحریک جہاد اسلامی اور حزب اللہ لبنان نے بھی یمن پر صہیونی حملے کو بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی، یمن کی خود مختاری پر حملہ اور علاقے میں صہیونیوں کی بڑھتی ہوئی لاقانونیت کا تسلسل قرار دیا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے دو ٹوک لفظوں میں اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ ہم حکومتی فیصلے کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں۔ حزب اللہ کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے فرزند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو یوم ولادت کے موقع پر خطاب میں فلسطین کے مسئلے کو امت مسلمہ کے اتحاد کی سب سے بڑی دلیل قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ ہمیشہ فلسطین کے ساتھ کھڑی رہی ہے اور اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہمیں امریکہ اور اسرائیل کی جارحیتوں کے خلاف مزاحمت کرنے کی ضرورت ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ نے فلسطینی مزاحمت کو سراہتے ہوئے کہا کہ فلسطینی عوام تمام تر سختیوں کے باوجود ثابت قدمی کے ساتھ مزاحمت کر رہے ہیں اور راموت آپریشن ان کی جرأت مندی کا ثبوت ہے۔ شیخ نعیم قاسم نے قطر پر صہیونی حکومت کی جارحیت کو خطرناک اور ناقابل برداشت قرار دیا اور کہا کہ اس پر خاموشی کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے اس حملے کو امریکی اسرائیلی مشترکہ منصوبے کا حصہ بتایا۔ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کی حکومتی کوششوں پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب اس موضوع پر بحث کو ختم کر دینا چاہیے۔ امریکہ اور اسرائیل چاہتے ہیں کہ لبنان کے پاس کوئی دفاعی طاقت نہ ہو، استقامتی قوت کے بغیر کوئی بھی اسرائیل کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ مزاحمت کی حمایت نہیں کرتے وہ کم از کم اسے نقصان نہ پہنچائیں۔ صہیونی صدر اسحاق ہرتزوگ کے دورہ برطانیہ کے خلاف ہزاروں فلسطینی حامیوں نے لندن کی سڑکوں پر نکل کر مظاہرہ کیا ہے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے پہلے اسحاق ہرتزوگ کی تقریر کے خلاف چیٹھم ہاؤس تھنک ٹینک کے سامنے احتجاج کیا اور پھر برطانوی وزیراعظم کے دفتر کے سامنے جمع ہو کر کیئر اسٹارمر اور اسرائیلی صدر کی ملاقات پر سخت نکتہ چینی کی۔ مظاہرین ایسے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے جن پر بین الاقوامی فوجداری عدالت کی حمایت، اسلحے کی برآمدات بند کرو اور فوری گرفتاری کے نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے برطانوی حکومت سے اپنی قانونی ذمہ داریاں پوری کرنے کا مطالبہ کیا۔ نیپال میں حکومت کی کمان سنبھالنے کے مسئلے پر فوج کی ثالثی میں صدر رام چندر پوڈیل اور جین زی تحریک کے نمائندوں کے درمیان آج جمعرات کو مشاورت ہوئی۔ نیپالی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ملک میں عبوری حکومت کے قیام کے مسئلے پر نیپالی فوج کی مدد سے جین زی تحریک کے کارکنوں اور رام چندر پوڈیل کے درمیان تبادلہ خیال ہوا۔ اس گفتگو میں سابق چیف جسٹس سوشیلا کارکی کو عبوری حکومت کی سربراہ مقرر کرنے پر بھی بات چیت ہوئی۔ دوسری جانب نیپال کے سابق وزیر اعظم جھالا ناتھ کھنل کی اہلیہ، جنہیں پرتشدد ہنگاموں کے دوران مظاہرین نے جلا دیا تھا، اسپتال میں زیر علاج ہیں، تاہم ان کی حالت اب بھی تشویشناک ہے۔ پاکستان میں سیکورٹی فورسز نے متعدد دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا نے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ دہشت گردوں سے متعلق اطلاع ملنے پر سیکورٹی فورسز نے مہمند ضلع کے علاقے گلونو میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن کیا، جس کے دوران سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا اور شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 14 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام انداز جہاں۔ تو سماعت فرمائیں انداز جہاں اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انداز جہاں کے ساتھ اسفر کاظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 12 ربیع الاول سے شروع ہونے والا ہفتہ بعثت کے حوالے سے اسلامی جمہوریہ ایران کے دارالحکومت تہران میں ایک بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں دنیا بھر کے مسلم دانشوروں اور علماء نے شرکت کی اور اس میں وحدت اسلامی کے حوالے سے اپنے خیالات کا نہ صرف انہوں نے اظہار کیا بلکہ پوری دنیا سے آئے ہوئے مختلف دانشوروں علماء اور محققین سے ملاقات کر کے ایک دوسرے کے خیالات سے بھی آشنائی اور آگاہی حاصل کی. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ اسی وحدت اسلامی کانفرنس میں شریک پاکستان اور ہندوستان کے مندوبین میں شامل معزز مہمان شرکت کریں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک مختصر وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جیسا کہ آپ دنیا کے موجودہ حالات سے آگاہ ہیں, اس وقت عالم اسلام پر شدید ترین حالات ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں غزہ کے مظلوم عوام سے ہونی جارحیت کا نشانہ بنے ہوئے ہیں اور ہر روز بے گناہ فلسطینی شہید اور زخمی ہو رہے ہیں, وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین کے علاوہ دوسرے اسلامی ممالک پر بھی صہیونی اور امریکی جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے. جہاں پہلے اسلامی جمہوریہ ایران کو جارحیت کا نشانہ بنایا گیا, شام کے اندر جارحیت کی گئی, عراق پر بھی جارحیت کی گئی, لبنان کو جارحیت کا نشانہ بنایا گیا, اب ہم دیکھتے ہیں کہ قطر کے دارالحکومت دوحہ پر بھی صہیونی حکومت نے جارحیت کی اور وہاں پر حماس کی جو اعلیٰ قیادت امریکی جنگ بندی کی تجویز کا جائزہ لے رہی تھی اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی, جس میں کئی افراد شہید اور زخمی ہوئے ہیں, لیکن حماس کا یہ کہنا ہے کہ حماس کی اعلیٰ قیادت اس میں شہید نہیں ہوئی اور وہ بدستور زندہ ہیں. یہ لمحہ فکریہ ہے عالم اسلام کے لیے, جہان اسلام کے لیے, کہ کس طرح سے اس استعماری جارحیت, استکباری سے جارحیت, صہیونی جارحیت, امریکی جارحیت سے عالم اسلام کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے. آج اگر فلسطین کی باری ہے, لبنان کی باری ہے, اب قطر کی باری بھی آئی ہے, تو کل کسی دوسرے ملک کی بھی باری آ سکتی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے دور کے اندر مسلمان اپنے اندر اتحاد قائم کریں اور اس اتحاد کے ذریعے سے اپنے مسلمان بھائیوں کا دفاع کریں. ہفتہ وحدت اس سلسلے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے, عالم اسلام کی کیا ذمہ داریاں ہیں, اس کے علاوہ جو مسلم حکمران ہیں ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں, اسلامی وحدت, وحدت اسلامی ان سازشوں کو ناکام بنانے میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے, آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات چیت کریں گے. اندازہ جہاں آپ تہران اسٹوڈیو سے ملاحظہ فرما رہے ہیں, اسی حوالے سے گفتگو کے لیے اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں دو معزز شخصیت, ایک کا تعلق ہندوستان سے اور دوسرے کا پاکستان سے. پہلے چلتے ہیں ہندوستان کے معزز مہمان کی جانب, ڈاکٹر ملک معتصم خان صاحب, نائب امیر جماعت اسلامی ہند ہیں, پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید.
شکریہ.
اور ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب, جماعت اسلامی پاکستان کے سینئر رہنما, آپ کو بھی پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید. جی تو آغاز کروں گا ڈاکٹر معتصم خان صاحب آپ سے. آپ اسلامی جمہوریہ ایران کے دارالحکومت تہران تشریف لائے, بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس میں آپ نے شرکت کی, دنیا کے مختلف ملکوں سے معزز مہمان اس کانفرنس میں شریک تھے. تو میں چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ وحدت اسلامی کانفرنس جو تہران میں منعقد ہوئی, یہ کس حد تک مؤثر ثابت ہو سکتی ہے عالم اسلام کے وحدت, اتحاد اور یکجہتی میں؟
الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ وحدت اسلامی کانفرنس جس کا موضوع تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ, تو یہ کانفرنس میں دنیا بھر کے مختلف ممالک کے لوگ شریک تھے اور اس میں ہر مسلک کے ماننے والے لوگ شریک تھے. تو یہ ایک جو امت ہے, جو گلوبل امہ ہے, اصل میں یہ جو جغرافیائی تقسیم ہے, علاقائی تقسیم ہے یا نسلی تقسیم ہے یا ہم نے مسلکوں میں تقسیم کر لیا ہے اپنے آپ کو, حقیقت میں امت تو ایک عالمی امت ہے, غیر امت ہیں. تو اس فکر کو زندہ رکھنے کے لیے یہ کانفرنسز بہت اہم رول ادا کرتی ہیں. اس وحدت سے اصل مقصود یہ ہونا چاہیے کہ ہم غیر امت کا جو ہم پر فرض ہے, امت وسط ہونے کی سے ہماری جو ذمہ داری ہے, اس کو ادا کرنے کی ہم طاقت حاصل کریں. تو میں اس کانفرنس میں مبارکباد پیش کروں گا, لیکن یہ کس حد تک نتیجہ خیز ہے یہ آپ کا سوال ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ کسی ایک ملک میں ایک مرتبہ ایسی کانفرنس ہونے سے راستہ تو رہنمائی تو ملتی ہے
جی,
لیکن کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ جتنے بھی ہمارے مشہور عالم اسلام کے ممالک ہیں ان کے تمام راجدھانیوں میں وقفے وقفے سے
جی
وہ خود میزبان بنے اور وہاں ان کو مدعو کیا جائے, تو ہمیشہ اس قسم کی سرگرمیاں ہوتی رہیں تو زیادہ مؤثر اور نتیجہ خیز ثابت ہوں گی.
صحیح, بہت شکریہ ڈاکٹر پراچا صاحب. 39ویں بین الاقوامی کانفرنس تھی یہ, اور جیسا کہ ڈاکٹر منیم معتصم خان صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ دوسرے ملکوں میں بھی یہ کانفرنس ہونی چاہیے تاکہ اس وحدت کو اور زیادہ مضبوط بنایا جائے. تو جو عالم اسلام کے اس وقت حالات چل رہے ہیں, جو عالم اسلام پر صہیونی اور امریکی جارحیت جاری ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت عالم اسلام کے اتحاد کی کتنی ضرورت ہے اور اس کا کیا کردار ہے عالم اسلام کو بچانے میں؟
اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کانفرنس جو 39ویں کانفرنس ہے, یہ ان حالات کے تناظر میں جو اس وقت عالم اسلام کے ہیں یہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے.
جی,
مجھے اس کی پہلے بھی ایک دو کانفرنسوں میں شرکت کا موقع ملا اور جماعت اسلامی پاکستان کی میں نے نمائندگی کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کے جو اس وقت حالات ہیں وہ قرآن پاک کے ان الفاظ کے مطابق ہیں, وَلَا تَنَازَوْا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ رِيحَكُمْ. تم تنازعات نہ کرو, تمہاری تم پست مت ہو جاؤ گے, تمہاری دنیا سے ہوا اکھڑ جائے گی. اب اس وقت دنیا کے اندر ہماری تعداد آبادی کے لحاظ سے 1 ارب 60 کروڑ ہے, 57 سے زیادہ آزاد مسلمان ممالک ہیں دنیا کے اندر. ہم اگر لشکر اپنے شمار کریں تو 8 ملین سے زیادہ شاید ہمارے لشکر ہیں. مال و دولت بھی ہمارے پاس ہے, ایٹمی طاقت بھی ہیں, لیکن اسرائیل نے جس طرح سے غزہ کو کھنڈر بنا دیا ہے, جس طرح سے وہاں کے بچے پکار رہے ہیں, جس طرح سے وہاں پر اس انداز کی جارحیت ہے کہ وہ اس نے غزہ پر عملاً ایک طرح سے قبضہ کر لیا ہے یا وہ قبضہ کر رہا ہے, اور بھوک سے مرنے والوں کی تعداد بچوں کی وہ 500 کے قریب پہنچنے والی ہے, تو یہ بہرحال عالم اسلام کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے, اور خود پوری دنیا کے لیے جو امن کی بات کرتے ہیں وہ دنیا کے جو پرندوں کے مرنے پہ اور جانوروں کے مرنے پہ اپنے بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں, تو یہ اس لحاظ سے اس حالات کے تناظر میں یہ بہت ہی اہمیت رکھتی ہے. اور امت, یعنی امت کا لفظ جو ہے وہ سرحدوں سے بالا تر ہے
جی,
زبانوں سے بالا تر ہے. اور امت جہاں قرآن پاک میں کہا گیا ہے تو امت کے ساتھ 3 اور الفاظ بھی ہیں, ایک امت واحدہ ہے, نہادی امتکم امتم واحدہ, تو امت واحدہ ہے. امت وسط بھی کہا گیا, وَقَذَلَكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, ساری انسانیت پر گواہی دینے والی یہ امت ہے. پھر خیر امت کہا گیا, کنتم خیر امت, دنیا کی سب سے بہترین امت ہو. تو گویا کہ اس امت کو یہ احساس دلانے کی ہر وقت ضرورت ہے پے در پے, اور امت سے بڑھ کر امت کی قیادت کو یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ تم ایک مقصدی امت ہو, ایک وحدت والی امت ہو. یہ احساس جیسے کہ ملک صاحب نے ابھی فرمایا ہے کہ ایک ملک میں نہیں, ہر ملک میں ہر جگہ پر یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ تم امت ہو لیکن امت واحدہ ہو, تم امت ہو لیکن ایک مقصدی امت ہو. اس لیے ان حالات میں جیسے آپ نے سوال کیا, تو کب موقع آئے گا کہ ہم غزہ کی پکار کا جواب دے سکیں گے؟ یہی موقع ہے. اور جیسے کہ ایران تک جارحیت پہنچ گئی اور ایران نے اس جارحیت کا پلٹ کر زوردار جواب دیا, اب زوردار جواب دینے کا وقت ہے.
صحیح, ڈاکٹر ملک معتصم خان صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امت یعنی اس کے اصول ایک ہیں، ان کا قرآن ایک ہے، خدا ایک ہے، رسول ایک ہے، کعبہ ایک ہے، نماز روزہ، جب بنیادی چیزوں میں کوئی اختلاف نہیں تو چھوٹی چھوٹی اختلافی باتوں کو دشمن بھی آوا دے کر ہمارے درمیان اختلافات کو بڑھانا چاہتا ہے، تو کیا آج کے دور میں ہم جو چھوٹے چھوٹے اختلافات کو ایک طرف رکھ کر ایک دشمن کے مقابلے میں اکٹھے نہیں ہو سکتے؟
میرا سمجھنا یہ ہے کہ جب تک امت کے بڑے یا امت کے عوام، ان کے سامنے کوئی ویژن کلیئر نہ ہو، قرآن و حدیث میں تو امت کا ویژن کلیئر طور پر بیان کیا گیا ہے، لیکن کیا ہماری امت کے قائدین میں اور امت کے عوام میں وہ بات صحیح طور پہ راسخ ہے؟ جب امت کا یہ نصب العین، جیسے کہ ابھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ عدل و قسط کو، انصاف کو قائم کرنے والی امت ہے، یا خیر امت ہے، یا معروف کو قائم کرنے والی ہے، برائیوں کو ختم کرنے والی ہے، ایک صالح تمدن کی تشکیل کرنے کی ذمہ دار امت ہے، تو کیا ہمارے امت کے سب بیٹے اور بیٹیوں کے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہے؟ عوام چھوڑیے، کیا ہماری امت کی جو لیڈرشپ ہے ان کے ذہن میں ہے؟ تو جب تک آپ وہ جو ذہن ہے کہ دشمن دشمن، دنیا میں حق و باطل کی جنگ ہمیشہ ہوتی ہے، ہمیں دشمن کی قوتوں کو ناکام کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے کہ اس امت کی صحیح خطوط پر تعمیر ہونا چاہیے، اس میں سب کے سامنے یہ بنیادی ویژن دیا جائے کہ تمہیں دنیا میں کیوں بپا کیا گیا ہے، تو یہ اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کمی ہے، یہ اس کو ہم کو مسجد سے اور ممبر سے، مارکیٹ سے، پارلیمنٹ سے، سب سے اس امت کے اس مقصد کے رشتے کو جوڑنا پڑے گا، یہ ایک بنیادی کام ہونا ہے، اگر یہ ہوگا تو یہ جو دشمن طاقتیں ہیں، ہم ان کو ظاہر کہ وہ ہم سے دشمنی کرتے ہیں تو ہم دشمن کہیں گے، لیکن انہیں تہذیب سکھانا کس کی ذمہ داری ہے؟ انہیں ہدایت کی طرف لانا کس کی ذمہ داری ہے؟ دنیا میں جو جنگ کے اصول ہیں، وہ جنگ کے صحیح اصول کیا ہیں، یہ تو بتانا کس کا کام ہے؟ انسان کا صحیح تصور کیا ہے؟ سماج کا صحیح تصور کیا ہے؟ صحیح تصور معیشت کیا ہے؟ صحیح تصور حیات کیا ہے؟ صحیح تصور کائنات کیا ہے؟ صحیح تصور آدمیت کیا ہے؟ خواتین کا کیا مقام ہے؟ یہ سب باتیں آخر اس دنیا کو کون سکھائے گا؟ تو امت کو اس کام کے لیے تیار کرنا ہے کہ یہ دنیا کی رہنمائی کرنے والی امت ہے، تو دشمن ہم پر حملہ آور ہو تو اس کا تو مقابلہ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے قرآن و حدیث میں ہے کہ آپ اپنے پاس ہتھیار تیار رکھیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ قطر پہ حملہ ہو گیا، یا اس سے پہلے ایران پر حملہ ہو گیا، ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ دشمن کے پاس جو ہتھیار ہیں اس سے زیادہ طاقتور ہتھیار آپ کے پاس کیوں نہیں ہیں؟ تو جب تک آپ علم کی، اخلاق کی، سائنس کی قوت اپنے اندر پیدا نہیں کریں، اور سب سے بڑھ کر تصور حیات، تصور سماج کا یہ کام کرنا ہوگا۔ قرآن و حدیث میں ہے، آپ نے کہا کہ کعبہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، وہ سب صحیح ہے، لیکن اس کے مطابق کیا ہم نے ہمارے سماج کی تشکیل کی ہے؟ وہ نہیں۔ بس یہ
اچھا ڈاکٹر صاحب، بڑی اہم بات کی ڈاکٹر معتصم خان صاحب نے کہ ہمیں اس وقت سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنے کی بہت ضرورت ہے، اور اس وقت دشمن جو ہے وہ اسی میں برتری حاصل کیے ہوئے، لیکن جو اسلامی ممالک ہے اس میں ہم اعلیٰ تعلیم کا فقدان دیکھتے ہیں، ہمارے حکمرانوں میں جو ہے وہ دنیاوی آسائش کے لیے پیسہ خرچ کرنے کی عادت ہے، لیکن جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں یا یورپ میں ہیں یا امریکہ میں ہیں، تو مسلمانوں کی اس علمی پسماندگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے کہ ہم دشمن کا مقابلہ کر سکیں؟
لیکن اب قرآن پاک نے تو ایک تو اس بات کا حکم دیا کہ ہم دشمن کا مقابلہ کریں، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم دشمن کا مقابلہ کرو جتنی بھی تمہاری استطاعت ہے، اگر ہماری آنکھیں نہ کھلیں تو پھر ہماری غفلت تو ہماری اپنی ہے، یعنی ہم نے اگر کوتاہی کی ہے تو یہ کوتاہی ہماری اب ہوئی ہے، ورنہ سائنس اور ٹیکنالوجی یہ تو ہماری میراث رہی ہے۔ آج یورپ کے اندر جسے ہم احیاء علوم کا دور کہتے ہیں، وہ احیاء علوم تو ہمارے ہم سے منتقل ہوئے ہیں، وہاں پہ ہماری یونیورسٹیاں یا غرناطہ، کرتواس، اشبیلیا، یہ تو ہمارے علمی مراکز ہوا کرتے تھے، بغداد دمشق علمی مراکز ہوتے تھے، تو جو آپ بڑے بڑے ائمہ، امام جعفر صادق، خود حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر علم کا دروازہ جو ہے وہ کہا ہے، تو گویا کہ یعنی علم ہمارا سرمایہ زندگی رہا. اگر ہم نے اس سے محرومی کی ہے، جو اقبال نے کہا غرض وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، تو یہ جو ہم نے چھوڑ دیا انہوں نے اپنا لیا، ہمیں ہم نے اس کے بجائے جو ہے وہ اپنے غسل خانوں کی جو ان میں سونے کی ٹوٹیاں لگانی شروع کر دی، تو گویا کہ یہ ہماری کوتاہی تھی. ورنہ یہ نہیں ہے کہ سرمایہ کی کمی ہے، ترجیحات کی کمی ہے. ترجیحات کے اندر یہ ہے کہ ہمیں بڑی بڑی یونیورسٹیاں ٹیکنالوجی ریسرچ کے اوپر خرچ کرنا چاہیے، آج بھی ضرورت ہے. اب تو واضح ہو گیا نا جی کہ ہمارے اگر ایک وقت کے اندر وہ جو ہمارے وہ ایک وقت کے اندر وہ تھے اپلائنسز جتنے وہ تھے وہ ناکام ہو گئے، وہ کیا وہ پیجر جو تھے جی. اور وہ پیجر میں انہوں نے جو تھے وہ پڑے پڑے پیجر جو ہیں وہ بموں کے اندر تبدیل کروا دیے، تباکے ہوئے. تو گویا کہ یعنی کوتاہیاں ان کو اگر ہماری آنکھیں نہ کھلیں تو اس سے زیادہ آج بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی میں دشمن کا مقابلہ کریں. بدل گئے ہیں یعنی محاذ بدل گئے ہیں. اب وہ جو لڑائیاں ہوتی تھیں اب وہ لڑائیوں کے محاذ جو ہیں وہ بدل گئے ہیں، اس کے مطابق دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے. علمی مراکز بڑھائے جائیں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں بڑھائے جائیں، اور اسی طرح انٹیلیجنس میں آگے بڑھنا چاہیے. اور اس سلسلے کے اندر تمام ممالک، جتنے بھی ممالک ہیں مسلمان ممالک، ان کو اپنی ترجیحات بدلنی چاہیے. ان کا یہ سرمایہ ان کے لیے ان کے کام نہیں آئے گا، ان کو اس سرمایہ کو اس کام کی طرف لگانا چاہیے. ورنہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر ایک وقت کے اندر آدمی یعنی یہ سرمایہ جو ہیں وہ پھر جس طرح دشمن کی یلغار ہو رہی ہے، خدا نخواستہ یہ ان کے کام نہ آئے. اس لیے ان کو چاہیے کہ اپنی ترجیحات ٹھیک کریں.
علمی لحاظ سے مسلمانوں کو آگے بڑھنا چاہیے، اس میں تو کوئی شک نہیں. آج کا دور جو ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، آئی ٹی کا دور ہے، اے آئی کا دور آ رہا ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلامی ممالک ہیں ایک ایک کر کے ان پر حملے کیے جا رہے ہیں، قبضے کیے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو اسلامی ممالک ہیں وہ زبانی مذمت سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. تو کیا اب وقت نہیں آ گیا کل جب قطر پہ حملہ ہوا، اب اس کے بعد کسی اور پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے، تو اس زبانی مذمت سے بڑھ کر کچھ عملی اقدام کریں اسلامی ممالک مل کر؟
بالکل آپ کی بات درست ہے. دیکھیے کہ جو غزہ کی صورتحال تھی اب ہے، جس کا ذکر ابھی کیا گیا کہ وہاں خواتین کا، بچوں کا، بڑوں کا، تعلیمی اداروں کا، دواخانوں کا، سڑکوں کا، پورے انفراسٹرکچر کو کھنڈر میں بدل دیا گیا. ہماری دلی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں اور ہمیں اس پہ غم بھی ہے، لیکن ان سے زیادہ افسوس مجھے ہمارے عالم اسلام کے بڑے بڑے ممالک کے ان کے حکمرانوں پر ہے کہ وہ ہم ان کی شرمناک صورتحال پہ افسوس کریں گے، غزہ کے مظلومین کے ساتھ ہمدردی کریں گے، مگر مجھے غزہ کے مسلمانوں کے اوپر افسوس نہیں ہے. مجھے ملک کے بڑے بڑے حکمرانوں پہ افسوس ہے. وہ افسوس یہی ہے کہ انہوں نے اقدام نہیں کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کی قوت ارادی ختم ہو گئی ہے. آج بھی اگر یہ قوت ارادی رکھیں تو عسکری قوت کمزور بھی ہو جو اسرائیل یا اس کے ہمنوا ممالک کے مقابلے میں، تب بھی ان کی اخلاقی قوت، نظریاتی قوت اور ان کی مضبوط قوت ارادی سے آج کی جنگی وسائل سے بھی شکست دی جا سکتی ہے. تو ان کو چونکہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، امت کے مفاد سے کوئی دلچسپی نہیں، اپنے گروہی اور اپنے شخصی اور اپنے ذاتی مفادات میں یہ گرفتار ہیں. تو یہ اگر ان کو بہت اور دولت بھی مل جائے تب بھی ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے اندر مضبوط قوت ارادی ہو. دشمن کر رہا ہے، دنیا میں ہر ایک کو حق حاصل ہے. جو دشمن کر رہا ہے کاروائیاں کر رہا ہے تو آپ کو بھی کاروائیاں کرنے کا اقدامات کرنے کا حق حاصل ہے, کسی نے کوئی ہاتھ باندھ نہیں رکھے. تو ہمارے ممالک اور ہمارے حکمران دشمن کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ صرف غزہ کے محروم نہتے بھوکے کمزور لوگ اسرائیل اور یو ایس اے کا مقابلہ کر سکتے ہیں جن کی اپنی کوئی فوج نہیں ہے. تو بڑے بڑے ممالک جن کی اپنا اسٹیبلشمنٹ ہے کیا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے؟ غزہ کے لوگوں سے سبق لینا چاہیے. تو میں تو غزہ کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہوں لیکن مجھے غزہ کے لوگوں پہ افسوس نہیں ہے اور ہمارے حکمرانوں کے رویے پر افسوس ہے.
جی پراتا صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ برسوں پہلے شاعر مشرق علامہ اقبال مسلمانوں کے اتحاد کے بارے میں مختلف شعر کہہ کر مسلمانوں کو اتحاد کی دعوت دیتے رہے. اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں, تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بیتاب ہو جائے, ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر. تو تب سے لے کر اب تک جو ہے وہ ان کے شعر دہائی دے رہے ہیں, مسلمان کب متحد ہوں گے؟
لیکن قرآن پاک نے خود ارشاد فرمایا وَحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, تم سارے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. یعنی اس سے بڑھ کر پیغام کیا ہے؟ علامہ اقبال کا کلام یا اقبال لاہوری, ان کا پیغام تو قرآن پاک کی آیات کا ہی ایک طرح سے ترجمہ و تشریح ہے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, کہ سب اکٹھے ہو جاؤ گے تو حرم میں کے اندر کا بھی ایک پیغام ہے. جیسے یہ نیوکلیس ہوتا ہے اور ایٹم کا ایک مرکزہ ہوتا ہے جس کے ارد گرد الیکٹرانوں پر پروٹان گردش کرتے ہیں, تو اس کے اندر ایک بڑی قوت ہوتی ہے. یعنی وہ خود اس ایک مرکزے کے ارد گرد جب چلتے ہیں تو خود یہ حرم جو ہے اس کے ارد گرد جب مسلمان ایک ہو کے چلتے ہیں تو اس میں کروڑوں ایٹم بموں سے بڑھ کر قوت خود حرم کے ارد گرد اکٹھے ہو کے گردش کرنے کے اندر, خود گردش کرنا, حرکت کے اندر رہنا اور اکٹھے ہونا خود اس کے اندر ایک بہت بڑی قوت ہے. تو اس سے معاملے کے اندر جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہے اس کوتاہی کو تو ہم بھگت رہے ہیں. یعنی اس کوتاہی کی وجہ سے آج استعمار نے ہم کو تقسیم کر دیا اور ہم شرق و غرب کے اندر تقسیم ہو گئے, عرب و عجم کے اندر تقسیم ہو گئے. اور اس تقسیم ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس وہ پیغام تھا, یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے, یہ پیغام تھا کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا, اے عرب و عجم کے انسانوں, اے شرق و غرب کے انسانوں, میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امریکہ والوں کے لیے بھی رحمت ہیں, آپ تو یورپ کے لیے, آپ تو چائنا اور روس والوں کے لیے, آپ کا جو پیغام رحمت ہے جس کے امانت دار امت مسلمہ ہیں, ہمیں تو یہ پیغام دنیا تک پہنچانا تھا, ہم نہیں پہنچائے. ہم اس لیے ہمارے اوپر یلغار ہے, ہمارے اوپر جو ہے وہ تہذیبی یلغار بھی ہے, ہمارے اوپر جو عسکری یلغار بھی ہے. اور اس یلغار کو آپ ذرا دیکھیں تو ایک سوچی سمجھی جنگ ہے.
ڈاکٹر صاحب, ہمارا پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, بہت شکریہ, بہت تفصیلی گفتگو ہوئی آپ سے, مزید چاہتے تھے لیکن ٹائم نہیں ہے. ڈاکٹر محتسم صاحب آپ کا شکریہ, پراجا صاحب آپ کا شکریہ. جیسے معزز مہمانوں نے کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے, ہمت دکھائیں, جرت دکھائیں, خدا اپنی مدد آپ کے لیے بھیجے گا, ضرورت ہمت اور جرت کی ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے, اور آئیے سامعین سنتے ہیں دعائے کمیل کے بعض اقتباسات. سامعین, دعائے کمیل ہے کیا؟ دعائے کمیل مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کی ایک مشہور اور معروف دعا ہے جو آپ نے اپنے شاگرد جناب کمیل کو تعلیم دی تھی. اس دعا میں حضرت علی علیہ السلام اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں اور اس کے بعد کئی فقروں میں اللہ کو اس کی رحمت, قدرت, جبروت, عزت, عظمت, سلطنت, ذات, اسماء, علم اور نور خداوندی کی قسم دیتے ہیں, اور پھر یا نور و یا قدوس, یا اول الاولین و یا آخر الآخرین جیسے اسماء و صفات سے خدا کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں. اور انسان کے اعمال کے انجام کی یادآوری کراتے ہیں اور اللہ سے بخشش کی التجا کرتے ہیں۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام اگلے فقرے میں اللہ کی یاد اور نام سے اس کی قربت طلب کرتے ہیں، خدا ہی کو اس کی درگاہ میں شفیع قرار دیتے ہیں اور اللہ سے اپنی بارگاہ میں قربت عطا کرنے، شکر گزاری کا طریقہ سکھانے کی دعا کرتے ہیں، اپنے نفس کو اللہ کے ذکر اور اس کی یاد کی تلقین کرتے ہیں اور اللہ سے خشوع خضوع پانے کی درخواست کرتے ہیں، اور بعض عبارات میں اللہ کی نسبت اپنے اشتیاق کی شدت کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ دعا کو جاری رکھتے ہوئے اللہ کے عالمگیر پیغام کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور بعض عبارات کے ضمن میں اللہ کو ستار العجوب اور غفار الذنوب کے طور پر متعارف کراتے ہیں۔ آئیے سامعین سنتے ہیں اس دعا کے بعض اقتباسات۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكن لك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أصغرته وكل جحل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أوهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفولك سترت وأن توفر حظي من كل خير تنزل أو إحسان تفضل أو بر تنشر أو رزق تبسطه أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا مولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بالذر ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا ربي